نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. درود شریف پڑھ لیجیے.
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما اس وقت کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما اس وقت کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ
جل جلالہ و تعالی شانہ
اللہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ بوبکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو بوبکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی. اے نجم نہ جانے فیبا کے, اے نجم نہ جانے فیبا کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. هر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ, میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام, میرے معزز مسلمان بزرگوں, عزیز بھائیوں, امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں, جب سے اس خانقاہ سے تعلق ہے, آج پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ دوران بیان ہماری مخدوم, ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی کرسی خالی ہے. ورنہ مجھے یاد نہیں ہے جب سے یہاں سے تعلق ہے اس خانقاہ سے, جب بھی یہاں پر حاضر ہوئی تو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور سچی بات یہی ہے کہ میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں حضرت کی توجہات سے کرتا ہوں, میں تو اس کا قائل ہوں, آپ ہیں یا نہیں. ان کی دعاؤں سے, ان کی توجہات سے, اور کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایسی ایسی بات دوران گفتگو کر جاتا ہوں جو پتہ نہیں کئی عرصہ پہلے پڑی ہوتی ہے یا آتے ہوئے ذہن میں بھی نہیں تھی میرے کہ یہ بات کرنی ہے. تو حضرت سے بات ہوئی ابھی نماز سے پہلے, طبیعت ناساز تھی. اللہ تعالی حضرت والا کا صحت عافیت برکت والا سایہ خاص طور پہ اس خانقاہ میں آنے والے ہر ایک ساتھی کو, امت مسلمہ کو تادیر نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین حضرت کی زندگی میں علم میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین یہاں شہر کے لوگوں کے قلوب کو اس خانقاہ کی طرف متوجہ فرمائے۔ دو جماعتیں ایسی ہیں دنیا میں جن کا انتخاب خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، اپنی عبادت و ریاضت سے، تقوی و طہارت سے اس جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ جس کو چاہتے ہیں چن کر اپنا نبی بناتے ہیں۔ اور دوسری جماعت حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی ریاضت کچھ بھی کر لے، ولی تو بن سکتا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، ولی تو بن سکتا ہے لیکن وہ صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو دنیا کی یہ دو جماعتیں ہیں، ایک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہزار سال کی زندگی دے اور وہ ہزار سال بیت اللہ کے سائے میں گزاریں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ ہزار سال کی زندگی لے کر بیت اللہ کے سائے میں گزار دیں اور وہ ہزار سال عبادت میں ہی گزار دیں، تو ان بزرگوں کی ساری عبادت ایک طرف اور ایک صحابی کا پلک جھپک حضور کو دیکھنا ایک طرف، یہ ہزار سال کی بیت اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی ولی رہیں گے صحابی نہیں بن سکتے۔ اور کسی نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں ایک دفعہ دیکھا، اسی وقت وہ صحابیت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ تو دو جماعتیں ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک انبیاء کی جماعت، دوسری صحابہ کرام کی جماعت۔ اب ان دو جماعتوں پہ اگر کوئی اعتراض کرے گا، تنقید کرے گا، تو وہ اعتراض ان پر نہیں ہے، جس نے ان کو منتخب کیا ان پر اعتراض ہوگا۔ اگر کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، وہ توہین کرتا ہے، تو وہ تنقید اور توہین صرف نبی کی نہیں ہے، جس ذات نے نبی بنایا ہے اس پر بھی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص صحابہ کرام پر توہین اور تنقید کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کے صرف جسموں کو چیک نہیں کیا، صحابہ کے دلوں کو بھی چیک کیا ہے۔ آج اتنی ڈاکٹری کہاں تک چلی گئی، سائنس کہاں تک پہنچ گئی، لیکن آج ابھی اس وقت تک دنیا میں ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو یہ کہہ سکے، جو دل کو چیک کر سکے، دل کا امتحان لے سکے اور بتا سکے کہ یہ دل امام کا مقتدی کے ساتھ، مقتدی کا امام کے ساتھ، شیخ کا مرید کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، کاروباری کا دوسرے کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، دل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ دل بھی ہے یا صرف جسم ملے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی مشین نہیں بنی جو دل کا امتحان لے کے ٹیسٹ دے سکے، رپورٹ دے سکے کہ ہاں نہیں، یہ جسم ساتھ نہیں ہے، دل بھی ساتھ ہے ان کا۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کا بھی امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو بھی دیکھا ہے، یہ صرف میدان جنگ میں حضور، یہ صحابہ کے صرف جسم نہیں لڑتے، مسجد نبوی کی صفوں میں سجدے کرنے والے صرف جسم نہیں ہیں بلکہ یہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو دلوں کے ساتھ نکلتے ہیں، جسم بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق کا جسم نکلا تھا، دل نہیں نکلا تھا۔ اور جب یہ سجدہ کرتے ہیں صحابہ تو یہ صرف ان کے جسم سجدہ نہیں کرتے، ان کے دل بھی حضور کی عقیدت میں سجدہ کرتے ہیں. تو یہ دو جماعتیں ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس جماعت سے متعلق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے متعلق بہت زیادہ حساس ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی یا اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین ان کی دنیا بھی تلخ کر کے رکھ دیں گے. صرف آخرت نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، توہین کرنے والا، آخرت تو آخرت، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں پکڑتے ہیں، اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں، اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد اس کی زندگی میں اللہ پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ سکون نہیں حاصل کر سکتا. تو قرآن کریم اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے. ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، مختلف لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو برداشت کیا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا اور اس نے اللہ کی توہین کی، بڑے بڑے دعوے کیے، اللہ نے اس کو برداشت کیا. جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی تو پھر وہ پکڑ میں آیا. فرعون بڑی بڑی اللہ کی توہین کرتا رہا، انا ربکم الاعلی، کیا کچھ اس نے اللہ کے بارے میں نہیں کہا، اللہ نے اس کو برداشت کیا. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی وہ پکڑ میں آ گیا. مختلف آپ دیکھیں قوموں کے اندر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان میں شرک بھی تھا، اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانتے تھے، بہت ساری بیماریاں تھیں، لیکن کسی درجے میں ان کو چھوٹ ملتی رہی. لیکن جیسے ان لوگوں نے نبی پر وار کیا وہ پکڑ میں آ گئے. مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور ایک عرصے سے چل رہا ہے سلسلہ، بتوں کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے. وہ توحید کو نہیں مانتے، شرک کی زندگی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا. لیکن جیسے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی وہ پکڑ میں آتے گئے، وہ بدر میں پکڑے گئے، وہ احد میں پکڑے گئے، پھر ان پر اللہ کی گرفت آنا شروع ہو گئی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات سے زیادہ اپنے نبیوں کی ذات سے متعلق احساس ہے، رسولوں کی ذات سے متعلق احساس ہے. اس میں تو واضح طور پہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے سچی محبت کرے، آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی سے سچی محبت کر لے. جو نبی کی محبت میں سچا ہوگا وہ رب کی محبت میں بھی سچا ہوگا. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. اگر نبی نہ آتے تو تعارف میں مشکل ہو جاتی. اللہ کی پہچان کرانے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ تعارف کرانے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. تو مخلوق کو اللہ کی پہچان کرانے والے نبی ہیں، اور جب نبی کی ذات میں کوئی حرف آ جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، اور خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حساس ہے. اور میرے عزیز بھائیو، سچی بات بھی یہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات حضور کی ذات سے متعلق حساس ہے، وہاں خود حضور بھی حساس ہے. اور صرف حضور نہیں، صحابہ کرام بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے متعلق حساس نظر آتے ہیں. دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے گھر سے نکالا، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا، جنہوں نے اسلام کو تکلیف دی، مسلمانوں کو تکلیف دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، سب کو معاف کیا. جو فلاں گھر میں داخل ہو گیا اس کو معافی، جو ادھر داخل ہو گیا اس کو معافی، اس کو معافی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ فرما رہے ہیں کہ وہ چند لوگ جو ہیں ان کو معافی نہیں ہے. وہ چند لوگ کون تھے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی تھی، توہین کی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اشعار کہے تھے جس میں توہین کا پہلو تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک جانور نے بچے دے رکھے ہیں، انتہائی جس کو ہم گھٹیا جانور سمجھتے ہیں، کتا ہے کتیا ہے، اس نے بچے دے رکھے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا، ایک صحابی سے، جب تک صحابہ کا لشکر اس جگہ سے گزر نہیں جاتا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، کسی صحابی کے جانور کا پاؤں اس کے اوپر نہ آ جائے. یہ وہ حضور رحمت للعالمین، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی، آپ نے یہی رکنا ہے تاکہ اس کا کوئی بچہ ان کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، وہ غیر شعوری طور پہ آئے گا. وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ جانوروں کے بچوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، لیکن وہاں داخل ہوئے تو فرمایا کہ چند لوگ ہیں جہاں نظر آ جائے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. صحابہ کرام نے دوڑ لگائی پکڑنے کی کوشش کی. ابن خدل وہ خلاف کعبہ کے ساتھ چپک گیا، یہ گستاخ رسول تھا، خلاف کعبہ کے ساتھ چپک گیا اور اس کو پکڑ کے اوپر چلا گیا. تو حضرات صحابہ کرام فرماتے کہ ہم اب رک گئے، اس کا ہم نے بڑا پیچھا کیا لیکن جب یہ غلاف کعبہ کے ساتھ یہ چپکا اور اوپر چڑھ گیا تو ہم رک گئے، اس لیے کہ اب کائنات کا سب سے مقدس ترین مقام آ گیا، مقدس ترین جگہ آ گئی. ایک طرف بیت اللہ کی دیوار ہے اور دوسری طرف غلاف کعبہ آ گیا، اس سے بہترین اعلی عرفہ مقام دنیا میں نہیں ہو سکتا. ہم رک گئے، ہم واپس چلے گئے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ پیچھا تو کیا لیکن وہ تو بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھ گیا، غلاف سے چپک گیا، اوپر چلا گیا، اب کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر دو. میرے عزیز بھائیو، یہ کون ہے؟ ابھی ایک گھنٹہ دو گھنٹے پہلے جو نبی جانور کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی مکہ مکرمہ میں، کون سی ایسی تکلیف تھی جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا، اعلان کر دیا سب کے لیے، ان کو کیوں معاف نہیں کیا جا رہا؟ آپ نے فرمایا گستاخ رسول یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، نہ اس کو بیت اللہ کی دیوار بچا سکتی ہے، نہ غلاف کعبہ بچا سکتا ہے. یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان توہین رسالت پہ حساس کیوں ہیں، بھائی ہم کیسے حساس نہ ہو، ہمارا اللہ حساس ہے اس معاملے میں، ہمارا نبی حساس ہے، صحابہ کی جماعت حساس ہے، قرآن میں حساس نظر آتا ہے. یہ کوئی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایک وائلنس ہوتا ہے اور ایک سائلنس ہوتا ہے. وائلنس تشدد کو کہتے ہیں، بد زبانی، بد اخلاقی، جھگڑا، انتشار، اور دوسرا اس کا کیا ہوگا؟ دو ہی صورتیں، اگر خاموش ہوتے ہیں تو پھر یہ خاموشی بھی جرم ہے نا، یہ خاموشی بھی جرم ہے. عربی کا جملہ ہے نا کہ اگر باطل کے باطل ہونے پہ خاموش ہو جائے، لتواہم اہل الباطل، تو باطل سمجھے گا کہ میں حق پہ ہوں. ایک آدمی توہین کر رہا ہے، ایک آدمی غلط کر رہا ہے اور دوسرا سامنے والا خاموش ہے، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں حق پہ ہوں. ناموس رسالت کے معاملے پر اگر امت کچھ بولتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے. اگر امت خاموش رہتی ہے تو سمجھ لے اندر سے ایمان کے معاملے میں ختم ہو چکا ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا، خطرہ ہے کہ کفر کی حالت میں نہ مرے. ایک آدمی کہتا ہے میں مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے غصے کا نہ ہونا، انسان کے جسم میں غصے کا نہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ غصے کا استعمال صحیح کیا جائے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا، اس کے سامنے اس کی نبی کی توہین ہو گئی، قرآن کی توہین ہو گئی، اللہ کی ذات کی توہین ہو گئی، وہ کہتا ہے مجھے غصہ تو نہیں آتا، اس کے اندر ایمان نہیں ہے نا، پھر اس کو غصہ نہیں آ رہا تھا. ورنہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، آپ ان کی ذات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق کتنے حساس ہیں. طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال کے صحابی ہیں؟ 12 سال یا 13 سال کی عمر آتی ہے. طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے صحابی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا جانا بہت زیادہ تھا. صحابہ فرماتے کہ ہمیں تو بڑا عجیب لگتا تھا، آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی کبھی ہاتھوں پہ بوسہ بھی دیتا، اس کو محبت کا اظہار کرتا. اور میرے عزیز بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتی ہے عقیدت. عقیدے پہ دلائل ہوتے ہیں، عقیدت پہ دلائل نہیں ہوتے. عقیدہ ہے ایک آدمی کا، توحید پر ہے، رسالت پہ ہے، اب اس پہ دلائل دینے پڑتے ہیں. عقیدے پہ دلائل ہوتے ہیں، عقیدت پہ نہیں ہوتے. عقیدت میں جنون ہوتا ہے، اس کو مستی کا سفر ہوتا ہے، اور عشق اور محبت کسی سے پوچھ کے نہیں کی جاتی. اللہ جس کو جس درجے کی محبت دیتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لاتے، صحابہ فرماتے ہیں ہم اس بچے کو دیکھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ تو سمجھ گئے اس کا عشق محبت کتنا ہے مجھ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ امتحان لینے کے لیے اور صحابہ کو طلحہ بن برہ کی محبت دکھانے کے لیے فرمایا، طلحہ کیوں آتے ہو میری مجلس میں زیادہ؟ میں یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے. فرمایا سچی محبت ہے؟ یا رسول اللہ سچی محبت ہے. تو فرمایا چلو ایسا کرو، آج والد صاحب کا سر کاٹ کے لے آؤ، والد صاحب کا سر کاٹ کے لے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ محبت ہے بھی کہ نہیں، صرف زبانی کلامی محبت ہے یا واقعتاً دل میں بھی کوئی محبت ہے. طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں جیسے بیٹھے تھے اٹھے، ایسی پھلانگتے ہوئے گئے، دروازے پہ ایک صحابی کھڑے تھے، ان کی اس سے نیام سے تلوار نکالی اور تیزی کے ساتھ جانے لگے. آپ نے فرمایا اس کو روکو، صحابہ نے روکا، بلایا واپس، کہاں جا رہے ہو؟ میں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا والد صاحب کا سر لے کر آؤ. تو بس طلحہ بھی جاتا ہے، ابھی لے کر آتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ باپ کا سر کاٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. فرمایا میں محمد والد کا سر کٹوانے کے لیے نہیں آیا، تو میں تو سر اونچا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سر کٹوانے والا نبی تھوڑی ہوں. یہی صحابی بیمار ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح ان کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور شام کو ان کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، صبح ان کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، شام کو ان کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پھر رشک آیا اس کی زندگی پر. فرمایا حضور صبح تشریف لے جا رہے ہیں اور شام کو تشریف لے جا رہے ہیں، بار بار زبان میں طلحہ کے لیے دعائیں چل رہی ہیں، مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ طلحہ کو صحت دے. ایک بار دل دماغ کی تختی پہ لکھ لیں وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ رب العالمین کی ذات بہت قدردان ہے، جو اللہ کی ذات سے، اللہ کے نبی کی ذات سے جتنی اور جس درجے کی محبت کرے گا اللہ اس کو انعام بھی اتنا بڑا دیں گے. اللہ کی ذات بہت غیرت والی ہے، اللہ اپنے نبی کی ذات سے متعلق بھی بہت غیرت والے ہیں. کوئی شخص اس دور میں نبی سے سچی محبت کرے اللہ اس کو اس کا بدلہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا. حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح تشریف لے جا رہے ہیں، شام تشریف لے جا رہے ہیں، ساری کائنات حضور کے دروازے پر، حضور طلحہ بن برہ کے ہاں بار بار تشریف لے جا رہے ہیں، تمام فرشتے حضور کے دروازے پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار طلحہ بن برہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. اور جاتے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بہت رشک آتا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، شام کا وقت تھا، آپ نے جاتے طلحہ بن برہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے والد صاحب کو بلایا اور والد صاحب سے کہا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ طلحہ آج کا مہمان ہے، بس آج کل کا مہمان ہے، بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے طلحہ دنیا سے جانے والا ہے، جس وقت بھی انتقال ہو جائے مجھے بتا دیجئے گا، جس وقت بھی انتقال ہو مجھے بتائیے گا، میں خود آگے جنازہ پڑھاؤں گا۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والد سے پوچھا، ابا جان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کونے میں آپ کو لے گئے اور کیا کہا اسے؟ بس بیٹا کچھ نہیں کہا، میں کچھ تو کہا ہے۔ فرمایا کیا کہا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحہ آج کل کا مہمان ہے۔ تو فرمایا اور؟ کہ اور فرمایا کہ جس وقت بھی انتقال ہو، رات کو ہو دن کو ہو، مجھے لازمی بتا دیجیے گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ طلحہ فرمانے لگے، دن میں انتقال ہو جائے تو ٹھیک، رات کو انتقال ہو تو میرے نبی کو نہیں بلانا۔ یہ ہے عقیدت، رات کو انتقال ہو جائے تو میرے نبی کو نہ بلانا۔ جیسے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ رمضان میں شفیع کا انتقال نہ ہو، ساری کائنات کہتی ہے ہمیں رمضان میں موت نصیب ہو جائے، ساری دنیا دعا مانگتی ہے اللہ میں رمضان میں موت نصیب ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دعا مانگتے تھے اللہ رمضان میں مجھے موت نہ آئے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ مجھے رمضان میں موت آئی تو روزے کی حالت میں کتنے ایسے میرے شاگرد اور عقیدت مند ہوں گے جن کو میری موت اور جنازے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی۔ شفیع دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں بچانا چاہتا، مرتے وقت بھی نہیں بچانا چاہتا۔ کیسے لوگ تھے یار، کیسے لوگ تھے جو اپنی زندگی میں بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جنازے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں یقین جانیے جو ہمارے قریب ہیں، جو ہماری وجہ سے تکلیف میں۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، آج جو میرے جتنے قریب ہے اتنا مجھ سے پریشان ہے۔ جب تک بہن سے رشتہ نہیں لیا تھا حالات ٹھیک تھے، جب سے رشتہ لیا مصیبت آ گئی، ادھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جب تک دور رہتے تھے تو خوشیاں تھیں، جب سے قریب ہوئے خوشیاں ختم ہو گئی۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر رات کو انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نہ بتائیے گا، بس میرا جنازہ پڑھا کہ مجھے دفن کرا دیجئے گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گلیوں سے جنازہ پڑھانے کے لیے آنا ہے ان گلیوں میں یہودی رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا دے۔ فرما میں اس کو پسند نہیں کرتا، قیامت تک لوگ کہیں گے طلحہ تمہیں اپنے جنازے کی فکر تھی، حضور کی ذات کی فکر نہیں تھی، تو میں اپنا جنازہ میرا ہو جائے گا لیکن میرے نبی کو تکلیف نہیں دینا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا طلحہ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، سوال جواب ہوتا تھا، خواب سنتے تھے جواب دیتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلحہ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا جنازہ بھی ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی۔ فرمایا کس وقت کا؟ فلاں۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ طلحہ نے منع کیا تھا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ دیجیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی چیز تھی، بس یہ جو اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اولئک هم المنحقہ، یہ جو صحابہ کو اللہ نے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی بات تھی بس، وہ کیا تھا؟ کہ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، بس یہ ہے صحابہ کی کامیابی۔ حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز یہی ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جس حالت میں دیکھا اس سنت کو زندہ رکھا۔ یعنی ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس میں دنیا کا نقصان ہو جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، جائیداد کا نقصان ہو جائے، صحابہ کرام سب نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا طلحہ کی قبر گائیں، مجھے قبرستان لے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے. آپ نے وہاں قبرستان پہ تشریف لے جانے کے بعد قبر کا پوچھا، وہاں کھڑے ہوئے آپ نے تاریخی دعا مانگی، اور شاید یہ دعا صرف دو صحابہ کے لیے ہوئی، شاید کوئی ہو میرے علم میں نہیں، یہ دو تو ہیں، ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ کے موقع پہ آپ کو ہنسا دیا. آپ نے پوچھا سعد آپ کی کیا رائے ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمارے سے کیا رائے پوچھتے ہیں، آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کہیں تو کیسے کس طرح سے بھی لڑائی چھیڑ دیں گے ہم لوگ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو سن کے اتنے خوش ہوئے، آپ مسکرا پڑے. جب حضرت سعد بن معاذ دنیا سے گئے تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ اس نے مجھے ہنسایا تھا، آپ جب اس سے ملاقات ہو تو آپ اس کو دیکھ کے ہنس پڑے. طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ حضور تشریف لے گئے، یہ دعا مانگی، اللہم القا طلحہ تھا تضحک الیک ویضحک الیک، اے اللہ میں محمد آج درخواست کرتا ہوں آپ سے، میرا طلحہ جب آپ سے ملے آپ اس کو دیکھ کے یہ آپ کو دیکھ کے مسکرا پڑے. اے اللہ میرے طلحہ سے ہنستے ہوئے ملاقات کیجئے گا. میرے عزیز بھائیو، سچی دوستی ہو تو مالک قبر پہ بھی آ جاتی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس کے رسالت کے اونچے معیار پہ تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ پتھر لگنے سے آپ کی خودیں لگ گئیں آپ کو، اب ان کو نکالنا تھا، ہاتھ سے نکالتے تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی. عبیدہ بن جرہ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں دانتوں سے نکالتا ہوں اس کو. عبیدہ بن جرہ فرمانے لگے، اللہ کا واسطہ ہے کوئی نیکی ہمیں بھی کرنے دو، ہر وقت سب سے آگے بڑھ جاتے ہو، ہمیں بھی تو کوئی نیکی کرنے دو. عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانتوں سے اس خود کو کھینچا، ایک دانت ٹوٹ گیا، خون نکل رہا ہے، یہ نہیں فرمایا میرا دانت ٹوٹ گیا، اتنے میں ابھی ایک باقی تھی، دوسرے کو نکالی، دوسرا دانت ٹوٹ گیا. دیکھیں گے ابھی اپنے سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں تو انسان بہت ہی زیادہ عجیب سا لگتا ہے، انسان کے چہرے میں بہت بڑا عیب آ جاتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح فرماتے، صحابہ فرماتے ہیں جب سے ابو عبیدہ بن جراح کے یہ دو دانت ٹوٹے ہیں، دانت ٹوٹنے سے پہلے یہ جگہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی بعد میں ہو گئی. جو حسن اس میں بعد میں آیا وہ دانتوں کے ہوتے وقت وہ حسن نہیں تھا. میرے عزیز بھائیو، دو دانت حضور کے لیے چلے گئے، اللہ نے ان کے چہرے کو اور خوبصورت کر دیا، اللہ نے چہرے کو اور خوبصورت کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ سب سے حساس ہے، اور امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ذات سے متعلق حساس ہی ہونا چاہیے. اس لیے جو آج مسلمان غصے میں آ جاتا ہے توہین رسالت کا سن کا، تو یہ اس کے ایمان کے اندر کی حرارت ہوتی ہے جو اس کو اس پر مجبور کرتی ہے. آج اظہار کیا کہتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین ہے. اور یہ پروفیسر جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، ایک توہین ہوتی ہے ایک تنقید ہوتی ہے، ہم توہین نہیں کرتے ہم تنقید کرتے ہیں. بھائی تنقید اس کی ہوتی ہے جو کامل نہیں ہوتا، جس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کامل لے کر آئے، خود بھی کامل دین بھی کامل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تنقید کا بھی پہلو بھی نہیں بنتا. تنقید وہاں ہوتی ہے جہاں غلطی کا احتمال ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، ان سے غلطی کا کوئی احتمال نہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اس پر پھر قانون بنے، ٹھیک ہے قرآن کا قانون تو ایک ہی ہے، وہ سزائے موت کا ہی ہے. کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو ختم کرے. دیکھیں آپ تھوڑا تصور کریں, آج بہت سے لوگ نا یہاں پر ہمیں سبق پڑھاتے ہیں, ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ جی نہیں اخلاق ہونا چاہیے, اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے, نرمی رکھنی چاہیے, سختی سے دین نہیں پھیلتا. جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کا کیا جواب دیں گے؟ سختی نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن کبھی کبھی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے, ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ گولی سے ٹھیک ہو جائے گا, ایڈکشن سے ٹھیک ہو جائے گا, ڈرپ سے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اب پتہ یہ چل گیا کہ یہ جب تک حصہ کٹے گا نہیں پورے جسم کو نقصان پہنچائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ کاٹ دو. ہم کہتے ہیں کاٹ دو اس کو تاکہ باقی جسم بچ جائے. وہ کہتے ہیں زہر اوپر پھیل رہی ہے, ہم کہتے ہیں پاؤں کاٹ دو, ٹانگ کاٹ دو تاکہ جسم بچ جائے. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جن سے زمین کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ حضرت ابو بکر صدیق ارحم امتی بی امتی ابو بکر, اس امت کے سب سے زیادہ نرم دل حضرت ابو بکر صدیق ہے. اتنے نرم دل کہ اماں عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جان مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ موجود ہیں ٹھیک ہے, آپ بیمار ہیں تشریف نہیں لا سکتے, میرے ابا میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مصلے پہ کھڑے ہو جائے. وہ اتنے نرم دل ہیں, وہ آپ کے ہوتے ہوئے جب سوچیں گے کہ آپ نہیں ہیں تو وہ آپ علیہ ساتھ وہ حضرت ابوبکر صدیق اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر, اتنے نرم دل مسلمہ کے مقابلے میں سخت نظر آئے. والد صاحب نے توہین کی, والد صاحب کو تھپڑ مار دیا. بیٹے نے کہا نا, بیٹے نے کہا کہ لڑائی میں ایک غزوے کے موقع پہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا. میں کوئی بات نہیں, بوڑھا باپ ہے, میں نے چھوڑ دیا. اسی کی طرح صدیق اکبر نے فرمایا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے, آپ نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میں آپ کو حضور کا دشمن سمجھ کے آپ کی گردن کو اڑا دیتا. اسی کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور سے محبت کتنی کرنی ہے, اس محبت کے درمیان میں اگر اولاد آ جائے, بیوی آ جائے, بچے آ جائے, کاروبار آ جائے, آدمی سب کو قربان کر دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اس درجے کی جب تک حضور سے محبت نہیں کریں گے تو پھر یقین جانیے اللہ دین کی لذت نہیں دیں گے. سرسری سا دین تو ہوگا, دین کی لذت نہیں ہوگی, دین کی چمک نہیں ہوگی, ہاں سنت کا نور نہیں ہوگا جب تک نبی کی محبت دل میں نہ ہو. یہ وہ اس گئے گزرے پر فتن دور میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری زندگی میں, میرے بچوں کی زندگی میں, میرے گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے سچے نبی سے سچی محبت کی جائے, با وفا نبی سے وفا کی جائے. وہ نبی جس نے ہر آن ہر گھڑی اس امت سے وفا کی ہے, رات کی تاریکی میں, دن کے اجالے میں, احد کے بدر کے میدان میں, جنگ میں, ہر موقع پر اس امت کو یاد کیا ہے, تو امت کا بھی تو حق بنتا ہے اس نبی کو یاد کرے. تو میرے عزیز بھائیو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ کے دشمنوں سے نفرت, حضور سے محبت بھی ہونی چاہیے اور حضور کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے, تب جا کے ایمان آگے بڑھے گا. اگر حضور سے محبت ہے لیکن حضور کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہے, یہ تب بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے نفرت اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے, اور یہ نفرت بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گی. جتنی زیادہ نفرت ہوگی ان کی اللہ اتنی محبت نصیب فرمائیں گے. تو توہین رسالت کا قانون بنا ایک انگریز کے دور میں 1927 میں, تو اس کو سزا دی جائے گی جو توہین کرے گا. پھر 1984 میں قانون بنا 295 سی اور بی, توہین رسالت کا یہ بنا, اور اس میں لکھا گیا کہ جو شخص اللہ کے نبی کی توہین کرے گا کسی بھی طریقے سے اس کو سزائے موت, سزائے عمر قید دی جائے گی یا سزائے موت دی جائے گی, دو چیزیں لکھی گئی اس میں. 1990 اکتوبر میں وفاقی شرعی عدالت نے اس پر دوبارہ بحث کی اور انہوں نے کہا کہ ایک لفظ کو نکالنا ہوگا اس میں سے, سزا اس کے عمر قید کو, اس لیے کہ شریعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین کے مرتکب کو جو سزا دی ہے وہ سزائے موت ہے. جب کعب بن اشرف کو ایک صحابی نے قتل کیا اور اس کا سر لے کر آیا حضور کے پاس, تو حضور نے اس کو دعا دی ہے, حضور نے دعا دی اس کو, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کی گردن اڑانی چاہیے. تو شریعت کا قانون تو یہ کہ سزائے صرف عمر قید نہ ہو, اس کو ختم کریں, سزائے موت دیں. تو وفاقی شریع عدالت نے حکومت کو خط لکھا اور حکومت سے کہا, اکتوبر میں خط لکھ رہے ہیں, اکتوبر میں 1990 میں, اور کہا کہ اپریل میں آپ نے جواب دینا ہوگا کہ اس کا کیا کرنا ہے. اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہم فیصلہ کر دیں گے. اپریل تک حکومت نے جواب نہیں دیا 1991 تک. وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہے. میرے عزیز بھائیو, آئے روز کوئی نہ کوئی خبریں ہم سنتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سے متعلق, ان چیزوں سے متعلق. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے, کفر اور اس کے سہولت کار, ان کا تو یہی کام ہے. وہ چور جب چوری کرتا ہے نا, پہلے ایک پتھر مارتا ہے, چھوٹا پتھر, وہ دیکھتا ہے گھر والے اٹھے کہ نہیں اٹھے, تو گھر والے نہیں اٹھے, اب وہ تھوڑا بڑا پتھر مارتا ہے, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا, وہ تیسرا پتھر مارتا ہے, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا, وہ بڑا پتھر مارتا ہے, کوئی بھی نہیں اٹھا, سب سو رہے ہیں, اب وہ داخل ہوتا ہے چوری کر کے چلا جاتا ہے. یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ایک پتھر ماریں گے چھوٹا والا مدرسے کے اوپر, دوسرا ماریں گے کسی مولوی پر, تیسرا ماریں گے کسی اور چیز پر. اگر مسلمان اس پہ نہیں اٹھتا تو پھر وہ بڑا پتھر مارتے ہیں ذات نبی پر. یہ چیک کیا جاتا ہے بار بار کہ ان کے اندر جو محبت نبوی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت, اس سے متعلق جو اندر وہ حرارت ہے, وہ ہے یا ختم ہو گئی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ. باقی دنیا کے مسلمانوں کا تو ہمیں نہیں پتا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پاکستان کے مسلمان کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے, یہ خصوصیت دے رکھی ہے. یہ جتنا بھی کمزور ہے اعمال کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے جتنا بھی کمزور ہے, لیکن رب محمد کی قسم پاکستان کا مسلمان نبی سے سچی محبت کرتا ہے. ہم اس کے منظر کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, اس کا منظر کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ. یہ جتنا بھی کمزور مسلمان ہوگا لیکن حضور سے سچی محبت کرتا ہے. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, ابھی 7 بجے اعلان ہو جائے کہ پاکستان کی گورنمنٹ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کر رہی ہے, قادیانیوں کو مسلمانوں کے صف میں شامل کر رہی ہے, ابھی یہ 7 بجے فیصلہ ہو جائے, اللہ نہ کرے یہ فیصلہ ہو جائے, اعلان ہو جائے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی یہ شام کا سورج غروب ہونے والا ہے, صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا, کراچی سے خیبر تک ساری امت حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑی ہو جائے گی. یہ جو راتوں رات امت کھڑی ہو گئی حضور کی عزت و ناموس کے لیے, تحفظ ختم نبوت کے لیے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے, یہ وہ عشق رسالت کی وہ حرارت ہے, وہ چنگاری ہے جو اللہ نے امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو دے رکھی. بس میرے عزیز بھائیو, یہ چنگاری جلتی رہے, عشق رسالت کی یہ چنگاری جلتی رہے. چنگاری کا پتہ نہیں چلتا, اس کے جلنے آگ کا پتہ چلتا ہے, دور سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے, چنگاری نظر نہیں آتی لیکن اندر ہوتی ہے. جب ہوا تیز چلتی ہے وہ بھڑک اٹھ پڑتی ہے, جب اس کے سامنے نبی کی توہین ہوتی ہے, قرآن کی توہین ہوتی ہے, تو وہ ایک دم بھڑک اٹھتی ہے. حاجی غلام مصطفیٰ مانک پنو عاقل کے رہنے والے رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے, ابھی کی بات ہے, چند سال پہلے کی بات ہے, حاجی غلام مصطفیٰ مانک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور گھر میں دیکھا تو بیوی رو رہی ہے, بچیاں رو رہی ہیں, ان سے پانی مانگا کسی نے پانی نہیں دیا, تو پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا گھر میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ مجھے پانی بھی نہیں دے رہے, رو بھی رہے ہو, کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو گھر کی خواتین کہنے لگی, آج عبدالحق قادیانی جو فلاں علاقے میں رہتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھرے بازار میں گستاخی کی ہے, تو ہم لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم نہ آپ کو پانی دیں گے, نہ آپ سے ہمارا کوئی واسطہ ہے, نہ ہم سے بات کیجیے گا. ہم نہیں جا سکتی, ہم وہاں تک نہیں جا سکتی, ہم سے بات بھی نہ کیجیے. ہم اس صدمے کے اندر ہیں. یہ تھا عشق رسالت ہماری خواتین کا. ہر غلام مصطفیٰ مانی فرماتے میں تو حیران ہو گیا, نہ بیوی مجھ سے بات کریں, نہ بچے مجھ سے بات کریں, اور وہ روئے جا رہے ہیں حضور کی محبت میں. میں نے کہا ایک عقیدہ ہوتا ہے, ایک عقیدت ہوتی ہے, عقیدت میں دلائل نہیں ہوتے. عقیدت ہے. کسی نے پوچھا نا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سے, یا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے, میں بھول رہا ہوں یہاں پر, کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بیان میں, آپ جب بیان فرماتے ہیں تو ہمارے پہ اتنا اثر نہیں پڑتا, تو بعض لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں, آپ ادھر سے بیان شروع کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا, حضرت نے فرمایا وہ عقیدت کے آنسو ہوتے ہیں, وہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں. تو حاجی غلام مصطفیٰ مانک رحمت اللہ علی پنو عاقل کے گھر سے نکلے, گھر سے نکلے سیدھا گئے اس عبدالحق کو پکڑا, پکڑنے کے بعد اس کو ختم کیا, ختم کرنے کے بعد سیدھا تھانے چلے گئے. تھانے گئے اور تھانے جانے کے بعد آلے قتل بھی ہاتھ میں ہے, آلے قتل بھی ہاتھ میں ہے. حاجی صاحب سفید ریشے تھانے دار کے سامنے بیٹھ گئے, تھانے دار کو سارا قصہ سنایا, یہ بات تھی, یہ واقعہ پیش آیا, لاش وہاں پڑی ہے, قتل وہاں ہوا ہے, قاتل میں ہوں, آلے قتل یہ رہا, آپ مجھے گرفتار کریں. وہ بھی کوئی مسلمان تھا, اس نے کہا حاجی صاحب قیامت کے دن میں نے بھی حضور کے سامنے جانا ہے, لگاؤں آپ کو ہتھکڑیاں اور مجھے حضور کے سامنے ہتھکڑیاں لگ جائیں, میں نہیں کرتا یہ کام, میں نہیں کرتا. اس ایسے چوہوں نے زبردستی کر کے اس کیس کو اپنے تھانے سے نکالا کہ میری جان چھوٹے اس کیس سے, میں اس کیس کو نہیں چلا سکتا. آگے چلا گیا, حاجی صاحب کو قید ہو گئی, یہاں سینٹ یہاں کراچی جیل میں رہے, پھر سکھر جیل چلے گئے. جب سکھر جیل جانے لگے, ابھی سکھر جیل نہیں پہنچے, وہاں جو سپرنٹنڈنٹ جیل تھا, ابھی یہاں سے حاجی صاحب روانہ ہوئے, سپرنٹنڈنٹ جیل کا جو بڑا تھا اس کو اس کی بیوی سید زیادہ تھی, اس کو خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہمان ہمارا آ رہا ہے, ساری خدمت آپ لوگوں کے ذمہ ہوگی. وہ سپرنٹنڈنٹ گھر آیا, گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے, بیوی رو رہی ہے, وہاں اپنی ماں اپنی بیوی کو اور بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں اپنے خاندان والوں کو لگا دیا. وہ آئے گھر میں تو کہا کیا مسئلہ ہے, گھر میں خوشبو بھی ہے. فرمایا حضور خواب میں آئے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے جب تک حاجی صاحب جیل میں رہے کھانا یہاں سے جاتا رہا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ شروع ہوا, اس کا کیس شروع ہوا. اس زمانے میں مولانا محمد علی جلندی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے, حضرت بنوئی ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے حضرات تھے. تو کیس چلا عدالت میں, عدالت میں جب کہا گیا, ہمارے وکیل تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ پہلے تھے مسلم لیگ نون کے, غوث بخش ایسی نام تھا ان کا, وہ ہمارے وکیل تھے اس کیس کے. ایک دن ہماری ان سے ملاقات ہوئی ایک جگہ پر, تو خیر تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ حاجی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے یہ کہہ دیں کہ میں نے غلطی سے مارا ہے, غصے میں تھا, غصے میں تھا اور میں نے مار دیا, ارادہ نہیں تھا میرا, بس اتنا کہہ دے, باقی انشاءاللہ کیس کو ہم سنبھال لیں گے, بندے کا بچ جانا ضروری ہے. مولانا محمد علی جلندی رحمت اللہ علی کے پاس حضرات آئے کہ وکیل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. مولانا محمد علی جلندی رحمت اللہ علی فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ حاجی غلام مصطفیٰ مانک عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ جو کچھ کیا ہے میں نے حضور کے لیے کیا ہے, میں نے جو کچھ کیا اللہ کے نبی کی محبت میں کیا ہے, ارادے سے کیا ہے, جان بوجھ کے کیا ہے, میں نے ایسے غلطی سے نہیں کیا یہ کام, میں نے حضور کی محبت میں کیا ہے. میرا موقف تو یہ ہے محمد علی جلندری کا کہ عدالت کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا جائے کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے. باقی رہا وکیل نے کہا ہے, وکیل کا مشورہ ہے, ان کی بات بھی ماننا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, اب یہ وفد گیا حاجی صاحب کے پاس جیل میں ملنے کے لیے, حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی اور سارا قصہ سنایا کہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا مجھ سے, غصے میں ہو گیا مجھ سے, میں نے غصے میں کر دیا. جب یہ جملہ حاجی صاحب سے کہا گیا حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. تو ان حضرات نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں 8 سال کا تھا, 10 سال کا, پتہ نہیں میرے دل میں ایک ایسا عجیب سا شوق پیدا ہوا کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے میں نے 8 حج کیے, میں نے عمرے کیے, حاجی صاحب کے نام سے علاقے میں مشہور ہو گیا. میں نے 8 حج کیے, عمرے کیے, ہمارے گاؤں میں جتنے بزرگ آتے تھے ان سے بھی درخواست کرتا تھا کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی درود بتا دو. میں نے سارے درود پڑھ لیے, مجھے حضور کی زیارت نہیں ہو سکی. حج کیے, حضور کی زیارت نہیں ہو سکی. عمرے کیے, حضور کی زیارت نہیں ہو سکی. جب سے گستاخ کو مارا ہے کوئی رات ایسی نہیں کہ حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو. اور آپ کہتے ہو میں اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں, میں اس کیس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے حاجی صاحب کو بری بھی کروا دیا. میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العالمین کی ذات اپنی نبی سے متعلق بہت حساس ہے, اور یہی حساسیت اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایک ہے توہین کرنے والا, ایک ہے اس کو جواب دینے والا, ایک تیسرا شخص جو خاموش تماشائی بن کے کھڑا ہے, اس کا ایمان خطرے میں ہے. یہ اپنی پوزیشن واضح کرے. ایک نے توہین کی, ایک نے جواب دیا. جواب کے کئی انداز ہیں, تحریر کے انداز میں دیا, تقریر کے انداز میں دیا, لکھ کے دیا, جو کر سکتا تھا, جو اس کے بس میں تھا اس نے کیا. ایک ہے توہین کرنے والا, ایک ہے اس کا جواب دینے والا, ایک تیسرا شخص خاموش کھڑا ہے جو نہ جواب دیتا ہے, نہ اسٹیٹس لگاتا ہے, نہ کوئی چیز شیئر کرتا ہے, نہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. یہ اپنی پوزیشن واضح کرے, یہ خطرے میں. اس کے اندر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہ جو چنگاری تھی وہ اس میں نہیں پائی جا رہی. تو میرے عزیز بھائیو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس میں اضافہ کریں, یہ بڑھے. یہ کم ہوئی تو دین کم ہو جائے گا. جتنی محبت بڑھے گی عشق رسالت کی, اتنا دین گھر میں آئے گا. دیکھیں نا, ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے, اچھا گھر بناتا ہے, اس کے اندر بہت ساری سہولیات بھی لے کر آتا ہے, اس کی چھت بھی اچھی, ایسی بھی لگایا, کھڑکی بھی, دروازے بھی لگائے, کھڑکی بھی لگائی, اور اس نے دروازے بھی اچھی لگائے, دیواری بھی اونچی لگائی. اس سے پوچھا گیا, بھائی یہ کیوں کر رہے ہو اتنا سارا کام, اتنا سارا کام کیوں کیا؟ کہنے لگا, اس گھر کی چار دیواری میں میرے بچے رہتے ہیں, میری بیوی رہتی ہے, ان کی حفاظت کے لیے دیواری بھی اونچے رکھی, کھڑکی بھی لگائی, دروازہ بھی لگایا, سہولیات بھی رکھی. میرے عزیز بھائیو, ہم اللہ کے نبی کے لیے کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی ذات کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کی ناموس کے لیے, آپ کی ختم نبوت کے لیے, تاج ختم نبوت کے لیے ہم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے یہ جسم دے رکھا ہے, اس جسم کے اندر ایک دل ہے, اس دل میں ایک ذات رہتی ہے جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہم اس ذات کے لیے پریشان ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی چار دیواری میں اپنے گھر کے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس چار دیواری میں ایک دل ہے اور اس دل میں ایک حضور رہتے ہیں, ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین یہی فکر دیکھنا چاہتے ہیں, یہی اندر کے اندر کی پریشانی کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت سعد دنیا سے جا رہے ہیں, آپ نے فرمایا دیکھو بھائی سعد کدھر ہے, اس کو تلاش کر کے لے آؤ. زخمیوں میں شہداء میں دیکھا, سعد نہیں ملے, زخمیوں میں دیکھا, مل رہے ہیں. فرمایا حضور بلا رہے ہیں آپ کو, سلام بھی دیا ہے, اللہ کے نبی بلا بھی رہے ہیں. حضرت سعد نے فرمایا میرے جسم پر زخم بہت زیادہ ہیں, خون بہت نکل چکا ہے, ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش بھی کی, حضور کا جو پیغام آ گیا نہیں اٹھ سکے. ہاں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے موقع پہ 70 زخم لگے ہوئے, ہاتھ کٹا ہوا, ایک ہاتھ شل ہو گیا, 70 زخم لگے ہوئے, اس کے باوجود بھی فرما رہے ما فعل رسول اللہ, اللہ کے نبی کا کیا حال ہے, حضور کی طبیعت کیسی ہے, مجھے چھوڑو, میرے 70 زخم لگے ہوئے ہیں, میرا ہاتھ کٹ گیا, اس کو چھوڑیں, حضور کا بتائیں. حضرت صاف نے کوشش کی, اٹھ نہیں سکے, تو فرمایا کہ میں آ نہیں سکتا, میرے صرف 2 پیغام ہیں, ایک میری قوم کے نام ہے, ایک حضور کے نام ہے. قوم کے نام یہ پیغام ہے کہ میری قوم انصار سے کہہ دینا, اگر تمہارے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کچھ ہو گیا, کسی نے حضور کی ذات پہ حملہ کر دیا, تو فرمایا پھر ایک بات یاد رکھو, اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے. تمہارے جیتے جی حضور پہ کیسے حملہ ہو گیا؟ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کر دینا کہ آپ کا غلام آنا چاہتا تھا نہیں آ سکا، درخواست کی تھی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. یہ دو پیغام دیے حضرت سعد دنیا سے تشریف لے گئے. یہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے فرمایا یا رسول اللہ سعد دنیا سے چلے گئے، دو پیغام دے گئے ہیں، ایک آپ کے نام ایک قوم کے نام. فرمایا میرا کیا پیغام دیا؟ فرمایا آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ حضور سے کہہ دینا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے. کیا کمال محبت تھی حضور کی اپنے صحابہ سے، نماز کا انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد ذکر کے بعد دعا کروائیں گے، وہیں جنگ کے میدان میں ہاتھ کھڑے اٹھائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں ساتھ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں اس سے. اور پھر فرمایا قوم کے نام کیا پیغام تھا؟ فرمایا قوم کے نام یہ پیغام دیا. آپ تصور تو کریں، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہو، آخری وقت ہو، گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ نہیں کہا میری بچی کا خیال کرنا، چھوٹی سی بچی تھی، یہ نہیں کہا اس کا خیال کرنا، میرے بیوی ان کا ذرا خاندان کا خیال کرنا، فلاں کا خیال کرنا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں معصوم بچی ہے اور اس کو کھلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کی بیٹی ہے؟ فرمایا میری بیٹی نہیں ہے، یہ اس سعد کی بیٹی ہے جس کو دنیا سے جاتے ہوئے حضور تو یاد تھی، یتیم بچی یاد نہیں تھی. میرے عزیز بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ سے عقیدت، یہ ہماری ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی جائے، آپ کے تذکرے روزانہ کی بنیاد پر کیے جائے، ہفتہ واری نہیں، مہینے وارہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے، سیرت کی کتاب کا روزانہ درس دیا جائے. جیسے کھانے اور ناشتے کی روزانہ کی ضرورت ہے، تو عشق نبی کی بھی ہمیں روزانہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.